حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی رسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام علی اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب، والصلاة والسلام علی سیدۃ المعصومۃ المظلومۃ الطاہرۃ البتول بضعۃ الرسول فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والصلاة والسلام علی الحسن المجتبی والحسین المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَا بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا فَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ سلامات، مومنین کرام، سامعین محترم، امامت و ہدایت کے عنوان سے آج ہم تقریباً اپنی پانچویں گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں، اور سورہ سجدہ کی 24ویں آیہ کریم کی ذیل میں ہم نے بحث کا آغاز یہاں سے کیا کہ جہاں ارشاد گرامی ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم بناتے ہیں اماموں کو، يَهْدُونَا بِأَمْرِنَا، کہ یہ امام ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے، لما صبروا، چنانچہ انہوں نے صبر کیا، وکانو بی آیاتنا یوقنون، اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے۔ عزیزان محترم، سلسلہ بحث ابھی تک جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ امامت جو کہ عموم مسلمین، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے برادران اہل سنت، ان کے علماء کے نزدیک اصل امامت، اس کا وجوب ثابت ہے۔ فرق جو ہے، اختلاف کہاں پر ہے؟ پھر اختلاف اس چیز میں ہے کہ ہمارے نزدیک وجوب امامت وجوب عقلی، اور اللہ کا کام ہے کہ وہ امام کو منتخب کرے، اللہ کا کام ہے کہ وہ امام کو بنائے۔ پس امامت عند الشیعہ، شیعوں کے نزدیک منصوص من اللہ ہے۔ اور ہمارے مقابلے پر برادران اہل سنت نے فرمایا کہ نہیں وجوب سمعی ہیں اور لوگوں کا کام ہے. ہم اس مرحلے میں ہیں کہ وہ امامت کے جس کو ہمارے برادران اہل سنت نے بیان کیا تعریف دونوں کی طرف ایک ہے. الامامت ہی ریاست عامت فی امور الدین والدنیا خلافت عن النبی. امامت ریاست ہے, حکومت ہے, امور کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے. کون سے امور کو؟ دین اور دنیا کے. خلافت عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیغمبر اکرم کی خلافت کے عنوان سے یہ جو تعریف ہے یہ متفق علیہ ہے, دونوں طرف یہ تعریف مل جائے گی آپ کو. تعریف یہ ہے لیکن مراد کیا ہے تو عرض کیا کہ یا برادران اہل سنت کے نزدیک اس امامت سے مراد خلافت ہے, یا امامت ہی ہے لیکن امور دین میں, فقہی میں, یا بادشاہت ہے. آخری جو معنی کیے گئے وہ معنی یہ تھے کہ دین صحیح ہے, دین ہے, لیکن دین کے معاملات کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر دیں. ایک وہ معاملات, وہ چیزیں ہیں کہ جو عبادات کہلاتی ہیں, اطاعات کہلاتی ہیں, وہ چیزیں جن کے بارے میں ہمارے پاس قرآن اور حدیث سے نص موجود ہے کہ بھئی یہ ایسے, یہ ایسے, یہ چیز صحیح, یہ چیز غلط, یہ حلال, وہ حرام. توجہ فرمائیے گا, یہ سب کچھ اپنی جگہ پر, اور یہ معاملات کہ مسلمانوں کی رہبری کوئی کرے, مسلمانوں کو جہاد کے لیے کسی رہنما کی ضرورت ہے, حکومت اسلامیہ بنے گی تو حکومت چلانے کے لیے کوئی چاہیے, ان امور امور دنیا میں. اب چاہے آپ اس کو خلیفۃ المسلمین کہیں, امام المسلمین کہیں, یا ملک یا بادشاہ کہیں, جیسا کہ آج آپ عربستان میں کئی عرصے سے ملکوں کو دیکھ رہے ہیں, کا یہی لوگ. ہمارا ایک سوال پھر یہاں پر پہلی ابتدا میں کیا کہ حدیث جس کو آپ نے امامت کے وجوب کے لیے بیان کیا تھا, میں نے بالکل پہلے دن عرض کیا تھا اور تکراراً عرض کرتا رہا ہوں, کیا مم ماتا ولم یارف امام زمانے ہی ماتا میتت الجاہلیہ, یہ حدیث پھر یہاں پہ سوال کرے گی جو بھی بنا رہے ہیں اس قید کے ساتھ ہو کہ اس کی معرفت کا نہ ہونا کفر ثابت کرے. بس اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ امام نہیں ہے جس کے بارے میں پیغمبر کہہ رہے ہیں. لہذا ہمیں امام ایسا چاہیے, خلیفہ ایسا چاہیے, ملک یا بادشاہ جو مرضی نام دے, بحث نہیں ہے, لیکن اس کے اندر شرط کیا ہونی چاہیے کہ اس کی معرفت کا نہ ہونا کفر کو ثابت کرے. یہ ایک بحث اگر ہے تو آپ بتلائیے. دوسرے مرحلے میں ہم اور آپ کی جو بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ پیغمبر نے کسی کو متعین نہیں کیا تو اب حدیث کا دروازہ اس معاملے میں بند ہو گیا. اب خلیفہ کہاں سے آئے گا, امام کہاں سے آئے گا, ملک یا بادشاہ کہاں سے آئے گا, تو آخری ذریعہ قرآن ہے. ہم نے قرآن سے ثابت کیا, اگر قرآن خلیفہ کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے ہم بنانے والے ہیں اور اس کا معیار یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے علم لے کر آتا ہے. پہلے دو دن کی بحث ثابت کیا ہم نے, کل کی بحث میں ہم نے ثابت کیا اگر آپ امام نامی کسی چیز کی بات کرتے ہیں, کوئی بھی ہو, کوئی نام رکھیں آپ اس کا, لیکن اگر امامت سے مراد امام ہی ہے تو پھر قرآن نے یہاں میں تنہا نہیں چھوڑا, امام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما. یہ ایک مرحلہ ہے, ورنہ انشاءاللہ بھی آگے کی گفتگو میں عرض کروں گا کہ امامت کا جہاں بھی جس عنوان سے بھی تذکرہ آیا ہے خدا نے اس کو نسبت اپنی طرف دی ہے, جن میں سے ایک مقام ہماری آیت جس کو ہم نے سرنامے کے طور پر پیش کیا کہ وہ جعلنا منہما اما, اللہ فرماتا ہے ہم نے بنائے ہیں. پس امام جب بھی کہیں پر ذکر ہوا اللہ نے اپنی طرف نسبت دی. ابھی یہ تو ہم ان مراحل میں ہیں کہ جس میں ہماری بحث چل رہی ہے, آگے چل کر کچھ ایسے مراحل ذکر ہوں گے کہ جس میں انسان تعجب کرتا ہے کہ اگر اللہ نے یہاں پر اختیار نہیں دیا اس مقام پر تو جو مقام اس سے بالا ہے, بلند ہے, اس میں کیسے لوگوں کو اختیار دے سکتا ہے. ذکر کروں گا انشاءاللہ. ابھی ہمارا مرحلہ یہ, اللہ نے امام کا ذکر کیا انی جاعلوں کا, ہم جب بھی امام ہوگا ہم بنائیں گے. اللہ ینال احد الظالمین کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک امام جب بھی ہوگا وہ امام جو اللہ بنائے کون ہوگا؟ معصوم. پس دو مقام پہ دو معیار سامنے آ گئے, خلیفۃ اللہ ہوگا تو صاحب علم الہی ہوگا, امام ہوگا تو صاحب عصمت ہوگا, دونوں اللہ بنا رہا ہے. اب تیسرا مرحلہ, آپ کہتے ہیں کسی بادشاہ کی بات کرو, کسی ملک کی بات کرو, نبوت سے ہٹ کر بات کرو, یہی ہے نا. کہا بھائی نبوت بند ہو گئی, اب نبوت سے ہٹ کر بات کرو. آیا نبوت سے ہٹ کر کوئی بادشاہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے کیا ہو؟ یعنی کیا بادشاہت, ملوکیت, وہ ملوکیت, ملوکیت سے مراد وہ ملوکیت نہیں ہے جو ڈکٹیٹرشپ ہم نے شروع میں ذکر کی. یہاں پر ملوکیت سے مراد حکومت کرنا, ملک ہونا, بادشاہ ہونا, لوگوں کا رہبر ہونا, کوئی بھی عنوان آپ دیں. مگر نبوت سے ہٹ کر تو کیا اللہ ایسے معاملات میں مداخلت کرتا ہے یا لوگوں سے کہتا ہے کہ تم خود بناؤ؟ یہی مقام ہے نا, ہم اسی کے تو پیچھے چل رہے ہیں. بھائی نبوت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی, اب پیغمبر اکرم پر ختم ہونے کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب یہی تو بحث چل رہی ہے کہ نبوت سے ہٹ کر اگر کوئی مقام و منزلت ہوگی لوگوں کی ہدایت کے لیے تو اللہ نے اسے لوگوں پر چھوڑا ہے یا اپنے اختیار میں رکھا ہے؟ تو قرآن ایک بادشاہ کا ذکر کر رہا ہے, ہم اس کا ذکر کرتے ہیں, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ خدا خود بناتا ہے یا لوگوں کو کہتا ہے. ثابت ہو جائے گا کہاں ذکر کیا قرآن نے. قرآن نے ذکر کیا سورہ بقرہ کی 246 آیت میں, 246 سے لے کے 251 آیات, تقریباً 7 یا 8 آیتیں ہیں جس میں پروردگار نے ایک ملک کا ذکر کیا ہے. ملک کا مطلب یہ کہ نبی نہیں ہے, اس وقت کے نبی موجود ہیں. نبی کے ہوتے ہوئے ایک بادشاہ, نبی کے ہوتے ہوئے جہاد کی رہنمائی کرنے والا, نبی کے ہوتے ہوئے ایک حکومت چلانے والا, نبی کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والا ایک بادشاہ ہے, اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے. دوسرے سپارے کا تقریباً آخر ہے سورہ بقرہ کی 246 آیت. کیا مقام ہے؟ مقام یہ ہے عزیزوں کہ بنی اسرائیل بڑے عرصہ, کون سا زمانہ؟ جناب طالوت علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے اور وہ زمانہ ہے. اس زمانے کے نبی جناب اشموئیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. جناب اشموئیل علیہ السلام, یہ جو زمانہ ہے تقریباً آگے پیچھے کر کے 20-30-40 سال کے اندر اندر, یہ وہ زمانہ ہے جس میں جناب داؤد علیہ السلام, یعنی جناب اشموئیل کے بعد جو نبی آیا ہے وہ جناب داؤد ہیں. ابن کثیر علماء اہل سنت میں تاریخ میں بڑا نام ہے, فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ جناب داؤد کا, جناب اشموئیل کا, جناب موسیٰ سے 1000 سال کے بعد کا واقعہ ہے. اب جو ہم بحث کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ایک ضمناً عرض کرتا چلوں, عزیزان محترم یہ بحث کاملاً تاریخی ایک بحث ہے اور تاریخ کا وہ باب ہے کہ جو ہمارے ہاں بہت کم ذکر ہوا ہے. شاید ہی ہمارے ہاں لوگ جناب طالوت کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ یہ کون تھے, کہاں تھے, کس زمانے میں تھے وغیرہ وغیرہ. لہذا کچھ تاریخی معلومات اس ساری بحث میں زیادہ رہیں گی, لیکن نتیجہ خیز ہے اس لیے کہ قرآن نے جس کا ذکر کیا ہے ہماری ہدایت کے لیے کیا ہے. اور امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں انہی کے ضمن میں فرماتے ہیں میرے بھائی طالوت کا ذکر کیا کرو اور ان سے مربوط آیات میں غور و فکر کیا کرو کہ ان کے واقعات میں ہماری امامت کی نشانیاں اور علامات پوشیدہ ہیں، اس لیے بھی یہ ہماری موضوع سے مرتبط ہے اور اس کو ذکر کرنا مقصود ہے. تفصیلاً اس لیے ذکر کروں گا کہ یہ ان واقعات میں سے جو ہمارے ہاں محجور رہ گیا ہے، اکثر لوگوں نے اس کو ذکر نہیں کیا. جناب موسیٰ کے 1000 سال کے بعد کا واقعہ، 1000 سال گزر چکے ہیں، ایک پورا ملینیا. ابن خلدون کے جو بہرحال ایک بڑا نام ہے تاریخ میں وہ بھی، لیکن بظاہر ایک متعصب عالم دین ہے، انہوں نے جو مقدمہ لکھا اس مقدمے میں حکومتوں کے بننے، اقوام کی ترقی اور تنزلی کے جو اسباب ہیں ان کو انہوں نے تحقیق کیا ہے. اور اجمالی طور پر جب میں نے دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ اپنی تعصب کے تحت انہوں نے امامت کو بالکل پس پردہ ڈال دیا. تو میں اجمال سے تفصیل میں اس لیے نہیں گیا کہ جو انسان اپنے تعصب کی وجہ سے تاریخ اسلام کے مہم ترین باپ سے پردہ پوشی کر سکتا ہے تو خدا جانے وہ کون سے بڑے بڑے اور دیگر واقعات میں کیا کیا پردہ پوشی نہیں کرے گا. لہذا جس قلم سے تعصب کی بو آ جائے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ تعصب کی آنکھ سے دیکھا گیا ہے. لہذا خرید تو لی تھی لیکن پڑھ نہیں سکا، صاف صاف کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جہاں ابتدا میں تعصب کی بو آ گئی تو پھر مجھے کوئی خاص فائدہ محسوس نہیں ہوا. لیکن جو ابتدا میں جو حصہ پڑھا اس میں یہ بھی تھا. ابن خلدون فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ جو ہے یہ مقدمے سے، یعنی دو جلدیں ہیں جو پہلے ہیں قبل از تاریخ اسلام، اس میں جناب طالوت کا ذکر کرتے ہوئے خود اب جناب ابن خلدون فرما رہے ہیں یہاں پر کہ بنی اسرائیل نے اس دور میں جناب موسیٰ سے لے کر اب جو روش اختیار کی تھی وہ یہ کہ اپنے معاملات جو تھے حکومت کے، اپنے جو معاملات تھے لوگوں کی رہبری کے، اس کے لیے انتخاب کرتے تھے یہ ایک شورا کے ذریعے سے. انہوں نے ایک شورا بنائی تھی. پیغمبروں کا سلسلہ جاری ہے، انبیاء کا سلسلہ جاری ہے، اس سلسلے کے مقابلے میں یہ کیا کرتے تھے، یہ بجائے نبی سے رابطہ کرنے کے، نبی سے ہدایت لینے کے، نبی سے کسی کو مانگنے کے، کیا کرتے تھے، اپنی شورا کے فیصلے پر عمل کرتے تھے. اب ابن خلدون خود کہہ رہے ہیں کہ جب تک انہوں نے شورا کے فیصلے پر عمل کیا یہ زمانے میں ذلیل و خوار ہوتے رہے. جب تک انہوں نے شورا کا فیصلہ مانگا، جب تک انہوں نے شورا کے منتخب کردہ حکمران کو اپنا حکمران بنایا، ذلیل و خوار ہوئے. خود قرآن کی یہ آیت یہاں پر آ کر لکھتی ہے کہ اس طرح سے جالوت ہے کنعان میں، یہ لوگ رہ رہے ہیں کہاں، فلسطین کے آس پاس، وہ وہاں سے آ کر ان کو مارتا تھا، ان کے جوانوں کو، ان کے مردوں کو قتل کرتا تھا، ان کے بچوں کو غلام بناتا تھا، ان کی عورتوں کو کنیز بنا کر لے جاتا تھا. اتنا طویل عرصہ لیکن یہ مسلسل اپنی شورا کو ہی اہمیت دے رہے ہیں. لیکن ایک مقام وہ آیا کہ جب ان کی بدبختی، ان کی ذلت، ان کی خواری حد سے زیادہ بڑھ گئی، آئے دن قتال، چوہوں کی طرح سے مارنا شروع کر دیا جالوت نے انہیں. جالوت سخت ترین بادشاہ ان کے اوپر اللہ نے مسلط کیا. اب جب جالوت نے انہیں بہت زیادہ مارا تب ان کی عقل میں آیا کہ شورا کا فیصلہ غلط ہوتا ہے، ہدایت کے لیے اللہ کے دروازے پر جانا چاہیے. اور یہی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ شورا صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی، ہدایت لینی ہے اللہ سے مانگو. اب یہ آئے اپنے زمانے کے نبی جناب اشمعیل. جناب اشمعیل کو اشمعیل کیوں کہتے ہیں؟ جناب اشمعیل بنی لادی میں سے ہیں، جناب یعقوب کے 12 بیٹے، یوسف، بنیامین، یہودا، لادی، 12 بیٹے. ان میں سے لادی بنی لادی میں سے جناب اشمعیل تھے. اب تک جو انبیاء آ رہے تھے وہ جناب یعقوب کے کسی نہ ایک کسی ایک بیٹے کی اولاد میں سے تھے. یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ کے لیے ایک انفارمیشن کے طور پر ہوگا کہ بنی اسرائیل کون ہے؟ جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب اسرائیل ہے, اس لیے جناب یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے. 12 بیٹے آپ کے, جن میں سے ایک جناب یوسف. اب جناب یوسف کے واقعات سے آپ انشاءاللہ آگاہ ہیں, لیکن یہ بات شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نبوت جناب یعقوب کے 11 بیٹوں میں چلی ہے. جس بیٹے میں نبوت نہیں چلی وہ جناب یوسف علیہ السلام. حتیٰ بعض مورخین کے نزدیک جناب یوسف کی اولاد زیادہ چلی ہی نہیں بلکہ کچھ عرصے کے بعد آپ کی نسل ختم ہو گئی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یوسف جیسے پیغمبر کی نسل سے آنے چاہیے تھے, لیکن اللہ نے جناب یوسف, اب اس میں ایک بحث ہے لیکن روایات یہ کہتی ہیں کہ ایک مقام ایسا تھا کہ جہاں جناب یوسف, دیکھیے جناب یوسف کی ولایت تھی اپنے زمانے میں جناب یعقوب کے اوپر, یعنی جناب یعقوب کی آخری عمر میں ولایت کس کے پاس آئی؟ جناب یوسف کے پاس. اور آخری ہی عمر میں ہی جناب یعقوب کنعان سے آئے ہیں مصر میں. جب مصر میں آئے ہیں تو جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کیا تھے؟ عزیز مصر تھے. جس وقت جناب یعقوب آئے ہیں اس وقت جناب یوسف نے جناب یعقوب کے استقبال کے لیے اپنا تخت نہیں چھوڑا تھا, اس لیے پروردگار نے جناب یوسف کی نسل سے نبوت کو ختم کر دیا. اب آپ کو سمجھ میں آئی کہ باپ کا احترام کیا چیز ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے یہاں پہ, یہاں پہ اور بھی ہے کہ جناب یوسف نے باپ کا احترام نہیں کیا تھا, ولایت تھی ان کے پاس. ایک نظر سے اگر دیکھا جائے تو شاید صحیح بھی کیا ہے, لیکن اس کے عدلہ ہے, اس میں بحث میں نہیں جاؤں گا میں بھی. لیکن یہ جو احترام نہ کرنا تھا اس کو اللہ نے کنسیڈر کیا. اب باپ کی ولایت ہے, انشاءاللہ اگر کبھی زندگی نے موقع دیا اور ہم ولایت پر, دیکھیے ولایت ولایت کہنا بہت آسان ہے, ولایت کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے اور اس پر عمل اس سے بھی زیادہ سنگین ہے. کبھی موقع ملا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت کی تو صرف ولایت پر بحث کریں گے کہ ولایت کہتے کسے, کیا چیز ہے جو ولایت کہلاتی ہے. اب جناب لادی کی اولاد سے جناب اشمعیل پیدا ہوئے, لیکن جب آپ پیدا ہو رہے تھے آپ سے پہلے, آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ کے خاندان کے تقریباً تمام مرد مارے گئے تھے. آپ کی والدہ حاملہ تھیں. اب پوری بنی اسرائیل دعا کر رہی ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ لڑکا پیدا ہو, کیونکہ اگر لڑکا پیدا ہوگا تو امید ہے کہ نبوت اس کے ذریعے سے جاری رہے, ورنہ بظاہر ان کو سلسلہ نبوت قطع ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو عبرانی زبان میں اشمعیل کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کے لیے انتظار کیا جائے, جس کا انتظار اتنی شدت سے کیا جائے, اشمعیل کی یہ معنی ہے. اب جب جناب اشمعیل پیدا ہوئے اور لڑکے تھے تو سب کو سمجھ میں آ گیا کہ انشاءاللہ آگے چل کر نبوت اسی کے ہاتھ میں آئے گی, خوش ہو گئے لوگ. یا جناب اشمعیل نبی بن گئے لیکن بنی اسرائیل کا رویہ وہی ہے. ادھر جب جالوت کو اللہ نے مسلط کیا اور اس نے بہت ظلم کیے تو اب یہ مجبور ہو گئے, اور مجبور ہو کر کیا ہوا؟ مجبور ہو کر آئے پیغمبر کے دروازے پر. دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ حال ہوتا ہے شورا پر عمل کرنے کا. مسلمانوں نے شورا پر عمل کیا, بدبختی ان کا مقدر ہوئی, تو وہ بدبختی ان کی اس وقت تک ختم نہیں ہوئی جب تک مولا کائنات کے دروازے پر نہیں آئے. اور اب یہ دونوں واقعات ایک اور بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, وہ کیا ہے کہ جب تک لوگ خود سے اپنے لیے الہی رہنما کو طلب نہیں کرتے, پروردگار نہیں بھیجتا, نہیں بھیجتا پروردگار. کیوں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تاخیر ہوئے؟ اس کی علتوں میں سے ایک علت یہ ہے کہ خودشیاں نہیں چاہتے. دعائے فرج پڑھ لینا, دعائے تاجیل امام زمانہ پڑھ لینا, کیا یہ کافی ہے؟ ہفتے میں ایک دن دعائے نقبہ پڑھ لی, کبھی یاد آ گیا تو ایک آدھ زیارت پڑھ لی, کیا یہ کافی ہے؟ اس طرح سے امام کا استقبال ہوتا ہے, اس طرح سے امام کو چاہا جاتا ہے. روایتوں کے الفاظ ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ 40 دن مسلسل گریہ کریں اور صحیح معنی میں چاہیں کہ امام ان کے خدا ان کے امام کو کے ظہور میں تعجیل فرمائے, تو بعید نہیں ہے کہ خدا 40 روز امام کا ظہور کر دے. مگر ہم چاہیں گے تو ہوگا نا. اسی لیے آغا محسن قراتی فرماتے ہیں کہ امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ خود لوگ امام کو چاہنے لگیں گے, لوگ دعا کریں گے کہ بارے الہ ہم دنیا کے ان نظاموں سے تنگ آ گئے ہیں, اب ہمیں کوئی الہی رہبر عنایت فرما. دیکھیے ابھی تک ہمارے شعور میں کمی ہے, لیکن آج سے تقریباً اب 100 سال تو ہونے والے ہیں, آج سے 100 سال پہلے شاعر مشرق مفکر پاکستان جو ان باتوں کو سمجھتا تھا, اسے معلوم تھا کہ دنیا کے نظام ہمارا کچھ نہیں کر سکتے تھے, اسی لیے کہتا تھا کہ دنیا کو ہے اس مہدی آخر کی ضرورت. آج سے 100 سال پہلے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا کو اس نظام کی نہیں مہدی زمان کی ضرورت ہے. توجہ فرمائی آپ نے. بس اگر ہم چاہیں گے تو امام ظہور کریں گے, تو جب تک ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر رکھے رہو گے ظہور نہیں ہوگا. کوشش ہم سب نے مل کے کرنی ہے. اب جب یہ آئے تو قرآن نے کہا اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. کیا فرما رہا ہے قرآن؟ کہ یہ آئے وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا, قالوا لنبی, اپنے نبی سے کہا, کیا کہا؟ ابعث لنا ملکا, ہمارے لیے کوئی, دیکھیں یہاں پہ لفظ بعثا استعمال ہوا ہے, ہمارے لیے بعثا کا بھی معنی تقریباً عربی میں بنانے, مقرر کرنے, مبعوث کرنے کے ہیں. کہا ہمارے لیے کوئی ملک بناؤ, کوئی بادشاہ بناؤ, نقاتل فی سبیل اللہ, کہ ہم اس کی سربراہی میں قتال فی سبیل اللہ کر سکیں. ایک سوال میں یہاں پر اٹھاتا ہوں کہ بنی اسرائیل کا دماغ اتنی مصیبتوں کے باوجود یا تو صحیح نہیں ہے, یا کوئی ایسی ظاہری وجہ ہے. جب تم نبی کے پاس آئے ہو تو نبی سے کہو کہ یا نبی آپ ہماری مدد کریں, آپ خود رہبری کریں. یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ابھی بھی اس کا مطلب دماغ ان کے وہاں پر ہے کہ جہاں نبوت سے ہٹ کر کسی کو مانگ رہے ہیں؟ یا تو وجہ یہ, لیکن دوسری وجہ تاریخ نے لکھی, اور وہ وجہ یہ ہے عزیزوں کہ جناب اشمعیل بھی اس وقت اپنی عمر کے آخری حصوں میں بہت بوڑھے ہو چکے ہیں. اس لیے اب نبی کا ظاہر ہے, اب یہ دیکھیں یہ بھی بہرحال میرے حساب سے اشتباہ ہے, اس لیے کہ نبی بچہ ہو یا بوڑھا نبی ہی ہوتا ہے. تم نبی سے کہتے بعد میں نبی بناتا اور بات تھی, تم کہتے ہیں آپ ہماری رہبری کریں. اصل یہ ہے حق نبوت یہ ہے, اسی طرح سے حق امامت یہ ہے. حق امامت یہ ہے کہ امام سے یہ کہا جائے کہ مولا آپ آ کر ہماری رہبری کریں. اب میں اسی لیے کہتا ہوں انگلیاں اٹھانا تنقید کرنا آسان ہے, میں چیلنج کر رہا ہوں تاریخ میں کوئی ایک حکومت سوائے حکومت اسلامیہ ایران کے کوئی ایک حکومت ایسے دکھا دو جس کا رہبر بار بار یہ کہتا ہو آقا ہم آپ کے غلام ہیں، آقا یہ حکومت آپ کی ہے، آقا یہ گدی آپ کی ہے، آقا ہم صرف آپ کے غلام ہیں، یہ حکومت آپ کا حق ہے، آ جائیے. خیر کوئی تو دکھائیے. کہنا آسان کام ہے، اپنے گھر میں ولایت ولایت کھیلنا بہت آسان ہے عزیزوں. سپریم لیڈر آف اسلامک ریپبلک آف ایران ایک اشارہ اگر کرے نا تو اس وقت حکومتیں لرس کر رہ جائیں. اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ یہ کہتا ہے اے امام زمانہ میں آپ کا ادنا سا غلام ہوں، یہ حکومت آپ کی امانت ہے. اور یہی لوگ ایسے ہی لوگ باعث بنیں گے انشاءاللہ ظہور امام کا. ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم میدان میں کہاں کھڑے ہوں گے، خدا کرے کہ اس طرف نہ ہوں. عزیزان محترم اب کیا ہوا، بہرحال یہ آئے اور کیا کہا انہوں نے کہ ہمارے لیے کوئی ملک کوئی بادشاہ کوئی رہبر بنا. یہی ملک تلاش کر رہے ہیں نا آپ، یہی بادشاہ تلاش کر رہے ہیں، اسی کی بات کر رہے ہیں. اب جناب، اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے میں اس لیے مختصر کروں گا، پوری آیت نہیں پڑھوں گا، ترجمہ پڑھ کے انشاءاللہ آگے نکلوں گا جلدی سے. جناب اشمعیل نے یہاں پہ کیا کہا، جناب اشمعیل نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی تو تم آئے ہو یہ کہنے کے لیے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا اور جب میں بنا دوں تو تم انکار کرنے لگو، پھر تم جہاد سے بھاگنے لگو، میرے جو میں بناؤں اس کے بنائے ہوئے کے اوپر اعتراض کرنے لگو. ابھی بنایا نہیں ہے، مقدمہ سازی کر رہے ہیں. شاید جناب اشمعیل جانتے ہیں کہ امتوں کی روش یہ رہتی ہے کہ جب مشکل میں ہوتے ہیں تو یا نبی کرتے ہیں، جب مشکل سے نکل جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کون سا نبی، کہاں کا نبی، پھر نبی کا کیا ہوا وعدہ بھول جاتے ہیں نا. بنی اسرائیل کا اللہ نے قرآن میں کثرت سے ذکر کیا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیوں بنی اسرائیل کا اللہ نے اتنی کثرت سے ذکر کیا ہے، کیوں ذکر کیا ہے؟ اس کا ایک بہترین جواب خود حدیث پیغمبر اکرم ہے. آپ فرماتے ہیں میری امت کی شباہت بنی اسرائیل کی ہے، جیسی بنی اسرائیل ویسی میری امت. حتیٰ اہل سنت کے ہاں یہاں تک آیا ہے روایتوں میں کہ حتیٰ بنی اسرائیل کسی سوراخ سے نہیں گزرے گی مگر میری قوم بھی اسی سوراخ سے گزرے گی. پس یہ حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ جو بنی اسرائیل نے کیا نبی کی امت بھی کرے گی. تو اگر بنی اسرائیل اپنے پیغمبر کے بنائے ہوئے کا اعتراض کر سکتی ہے تو امت محمد بھی کر سکتی ہے. اگر بنی اسرائیل پیغمبر کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں کھڑی ہو سکتی ہے تو یہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. اس لیے حیران نہ ہو کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کیسے ہو جاتا ہے یہ، کیسے کو انشاءاللہ تفصیلاً بیان کروں گا. یہ ہے نا ایک سوال کہ ہم سے کہتے ہیں کہ اگر غدیر میں مولا بنا دیا تھا تو کیسے اتنے بہت سارے مسلمان مخالف ہو گئے. اس کی دلیلیں ہمارے پاس، ہم بتائیں گے کیسے ہوئے، سب ہمارے پاس ہر چیز کا جواب موجود ہے الحمدللہ. اب جب انہوں نے جناب اشمعیل، تو جناب پہلے سے مقدمہ ساز کیا ایسا نہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے جہاد سے بھاگ سکتے ہیں، ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں جبکہ جالوت نے ہمارے بیٹوں کو مارا، ہمارا قتل کیا، ہمارے بچوں کو اسیر کر کے لے گیا، تو ہم آمادہ ہیں. اب جب انہوں نے کہا ہم آمادہ ہیں تو آیت کا لہن بدل گیا. یہاں تک کیا بات چل رہی ہے، انہوں نے آ کے نبی سے کہا کہ آپ بنائیں. اس کے بعد فرماتا ہے خدا میں فرماتا ہے اذ قال لہم، اذ قال نبی لہم، کہ نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم تالوت ملکا. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے، اللہ نے تالوت کو تمہارا ملک بنایا ہے. میں یہی سوال کروں گا نا کہ اے اللہ کے نبی، یہ لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ دیں بھائی آپ ہی کے پاس آئے تھے، یا آپ یہ کہہ دیں بھائی تم ابھی تک بنا رہے تھے پھر بنا لو، بنا لو، ابھی تک بناتے رہے تھے، پھر بنا لو، تم لوگ منتخب کر لو. پس جناب اشمعیل کے نزدیک قرآن کے مطابق دین کے دائرے میں، اگر اسلام کی بات کرتے ہو، اگر دین کی بات کرتے ہو، دین کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی اگر کوئی ملک کوئی بادشاہ ہوگا تو لوگوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ بنائیں. ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ، یا نبی اللہ آپ کہہ دیں کہ میں تالوت کو تمہارا ملک بنا رہا ہوں. یہ تو کہہ سکتے تھے نا کہ میں بنا دیتا ہوں، یہ لو یہ تالوت تمہارا ملک ہے، میں نے بنایا. تو شاید بارگاہ نبوت سے یہی جواب آئے کہ دین کے مرحلے میں حتیٰ نبی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ بنائے، حتیٰ نبی کو اختیار نہیں ہے. تو کون بنائے گا؟ ان اللہ قد بعث لکم تالوت ملکا، اللہ نے تالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے. تو قرآن کی یہ آیت تا قیام قیامت یہ کہتی رہے گی، حتیٰ اگر تمہیں دین میں بادشاہ کی ضرورت ہو تو اللہ بنائے گا، لوگ نہیں بنا سکتے. لوگوں کو اختیار نہیں ہے، کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا. اب کیا ہوا؟ وہ مقدمہ سازی جو جناب اشمعیل نے کی تھی اس کی وجہ سامنے آ گئی. کیوں؟ جناب تالوت کون ہے؟ یہ مسئلہ پتا ہوگا تو پھر وہ سمجھ میں آ جائے گا. جناب تالوت علیہ الصلوۃ والسلام نہ بنی اسرائیل میں سے، جو یہ 12 11 قبیلے تھے، ان میں سے کسی کی اولاد میں سے نہیں تھے. یہ جو 11 قبیلے ہیں ان میں سے بعض میں نبوت چلی ہے، بعض میں حکومت چلی ہے. نہ یہ کبھی اس قبیلے سے ہیں جس میں حکومت ہے، نہ اس قبیلے میں سے ہیں جس میں سے نبوت ہے. ایک مرحلہ. دوسرا، جناب تالوت غریب آدمی ہیں، غریب بھی ہیں. تفسیر نمونہ میں آیت اللہ مکارم شرازی نے اس بحث میں فرمایا کہ جناب تالوت غریب ہیں لیکن ماشاءاللہ قد بلند، خوبصورت، تنومند اور انتہائی ذہین شخصیت کے مالک. بہت سارے فضائل ہونے کے باوجود جناب تالوت گمنام ہے، لوگ جانتے نہیں یہ تالوت کون ہے. جناب اشمعیل کو جب یہ خبر ملی کہ تالوت نبی ہے تو جناب اشمعیل نے کہا بارے الہ میں خود تالوت کو نہیں جانتا. فرمایا ہم تمہارے لیے انتظام کریں گے، تم جان جاؤ گے. اب یہاں یہ سلسلہ چل رہا، وہاں جناب تالوت اپنے دوست کے ساتھ بکریاں چرانے نکلے، یہ پیشہ انبیاء ہے. کچھ بکریاں گم ہو گئیں، ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہر صوف جو کہ جناب اشمعیل جس شہر میں ہیں اس کے نزدیک پہنچ گئے. اب جب شہر کے نزدیک پہنچے تو جناب تالوت کے دوست نے کہا کہ جب ہم شہر نبی کے اتنے نزدیک آ چکے ہیں تو بہتر ہے کہ خود نبی کی زیارت بھی کر لیں، سایہ نبوت کی کچھ برکات ہمیں بھی مل جائیں گے. آپ نے کہا ہاں بالکل، یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلتے ہیں. جیسے ہی جناب تالوت جناب اشمعیل کے پاس پہنچے ہیں تو وہاں فرشتے نے آ کر جناب اشمعیل کو خبر دی کہ یہی تالوت ہے. جناب اشمعیل نے بٹھایا، ان سے سارا احوال ہوا. اب جناب تالوت کو دیکھا، اب یہ تو نبی، ان کو معلوم ہے. جناب تالوت کو لے کر جناب اشمعیل آئے، قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا ان اللہ قد بعث لکم تالوت ملکا، اللہ نے یہ تالوت اس کو تمہارا ملک بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے. تو ابھی تک جو کہہ رہے تھے کہ ہم قتال کریں گے، ہم جنگ کریں گے، ہم لڑیں گے، مر جائیں گے فی سبیل اللہ، وہ کہنے لگے ان یکون لہ الملک علینا، اس کو کس نے حق دیا ہے کہ یہ ہم پر بادشاہت کرے. ان اللہ، میں لفظ دہرا رہا ہوں، ان اللہ قد بعث لکم تالوت ملکا، نبی کہہ رہے ہیں اللہ نے بنایا ہے. سامنے سامنے کی بات ہے نا، یہ وہ مرحلہ تو نہیں ہے کہ غدیر میں بنایا تھا اس کے کچھ دنوں کے بعد کی بات ہو. توجہ فرمائے بھائی، یہ مرحلہ تو نہیں ہے نا. غدیر میں تو یہ ہوا کہ بھائی چلو 18 ذی الحج کو واقعہ ہوا تھا، اس کے تقریباً اندازاً تقریباً 2 مہینے 10 دن کے بعد جا کے پیغمبر کی شہادت واقع ہوئی. 2 مہینے 10 دن تقریباً 70 دنوں کا فاصلہ تھا. وہاں 70 دنوں کا فاصلہ ہے, یہاں 70 قدم کا بھی فاصلہ نہیں ہے. نبی کہہ رہے ان اللہ قد بعث لکم ملکا, یہ کہہ رہے ان یکون لہ الملک علینا. نبی کہہ رہے اس کو اللہ نے بنایا, یہ کہہ رہے اس کو کس نے حق دیا ہے. تو جب قوم سامنے سامنے نبی کو جھٹلا سکتی ہے تو نبی کے جانے کے بعد بطریقے اولا جھٹلا سکتی ہے. سامنے سامنے وہ کہہ رہے اللہ نے بنایا, میں نے نہیں اللہ نے بنایا ہے اس کو, بلکہ نحن احق بالملک منہ, ہم زیادہ اس سے زیادہ ہمارا حق ہے. ولم یؤت سعۃ من المال, یہ وہ معیار ہے جو عوام کا معیار ہوا کرتا ہے بادشاہوں کے لیے, حکومتوں کے لیے. کیا اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے, یہ غریب آدمی ہے, بس دنیا کا معیار مال ہے. اب اس کے مقابلے پہ کیا اللہ نے کوئی معیار دیا؟ فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم. اب یہاں لہن بدلا, وہاں فرمایا تھا ان اللہ قد بعث لکم تالوت ملکا, اللہ نے مبعوث کیا ہے, یہاں آ کے لہن چینج ہو گیا. ان اللہ اصطفاہ علیکم, اللہ نے اسے تم پر مصطفیٰ کیا ہے, اللہ نے انتخاب کیا ہے اس کا. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اللہ نے اس کو زیادہ عطا کیا ہے علم بھی اور جسم بھی. بس قرآن کا معیار آپ کو نظر آیا, دنیا کا معیار دولت ہے, اللہ کہہ رہا ہے ہمارا معیار وہ علم اور طاقت ہے جو ہم عطا کرتے ہیں. ہمارا معیار کیا ہے؟ وہ علم. ان اللہ زیادہ ہو بسطۃ فی العلم والجسم, اللہ نے اس کو علم اور جسم دونوں زیادہ دیے ہیں. علم تو سب کو سمجھ میں آتا ہے, جسم سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے جسم زیادہ دیا. جسم زیادہ سے مراد جو ہے کیا موٹا ہونا ہے یا لمبا ہونا ہے؟ نہیں, تمام مفسرین نے کہا جسم سے مراد قوت جسمانیہ, قوت طاقت اللہ نے عطا کی ہے. اب یہ دوسرا دیکھیں, تیسرا مرحلہ آیا ہے. تیسرے مرحلے پر اللہ یہ بتلا رہا ہے کہ اگر ملک ہوگا تو ہم بنائیں گے لوگوں کو بھی, حتیٰ بادشاہ کا حق بھی اگر دین کے دائرے میں ہے تو لوگوں کو نہیں ہے, اللہ خود بنائے گا. ثانیاً جب اللہ بنائے گا تو بنانے والے کا معیار بھی بتائے گا. معیار کیا ہے؟ اس کے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم اور طاقت ہوتی ہے. پر تیسرے مرحلے تک ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ چاہے وہ خلیفہ ہو, امام ہو, ملک ہو, کچھ بھی ہو, دین کے دائرے میں اگر بات کرو گے تو انتخاب کا حق صرف اللہ کو ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, اللہ جسے چاہے خلق کرے, جسے چاہے بنائے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ, ان کو کس نے اختیار کا حق دیا ہے؟ بس اختیار کا حق صرف پروردگار کو ہے. اب جناب طالوت کو اللہ نے علم بھی عطا کیا ہے, طاقت بھی عطا کی. اب یہیں سے ایک بحث ہے, انشاءاللہ اس کی تفصیل کا عرض کروں گا, آج صرف اجمالی طور پہ اشارہ کر رہا ہوں. تو ہمارے سامنے ان تینوں مرحلوں میں جو بات واضح ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جس کسی کو بھی اللہ انتخاب کرتا ہے اس کو علم خود عطا کرتا ہے, اس کو طاقت اللہ خود عطا کرتا ہے. یہ وہ ہیں, بس یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ علم عطا کرتا ہے, قدرت عطا کرتا ہے خود سے. اس کے مقابلے پہ دوسرے انسان ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, هو الذی یخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالتا ہے کہ لا تعلمون شیئا, تمہیں کچھ نہیں آتا, کچھ بھی نہیں آتا تمہیں. انسان پیدا ہوتا ہے دنیا میں, اسے کیا آتا ہے؟ دو چیزیں آتی ہیں اور وہ بھی اللہ کا لطف ہے کہ وہ دو چیزیں انسان کو آتی ہیں. کون سی دو چیزیں آتی ہیں انسان کو جب انسان دنیا میں آتا ہے؟ ایک اسے رونا آتا ہے, ایک اسے پینا آتا ہے. یہ بھی میں نے کہا اللہ کا لطف ہے, کیونکہ اگر بچہ روئے نہ تو اس کی حیات اور ممات میں فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ زندہ ہے یا مردہ. ایک نہ روئے تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ گونگا ہے یا زبان لے کر آیا ہے. نہ روئے تو جب تک بڑا نہیں ہو جاتا یہی نہیں سمجھا پاتا کہ میں تکلیف میں ہوں. دیکھیے رونا جانتا ہے یہ نہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. بھوک لگے گی تب بھی روئے گا, درد ہوگا تب بھی روئے گا, ڈرے گا تب بھی روئے گا, صرف رونا جانتا ہے اور صرف پینا جانتا ہے, کیا پینا نہیں جانتا. آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, کیا پینا سے کیا مراد ہے؟ کبھی آپ حیوانات کو دیکھیے, حیوانات پیدا ہوتے ہیں, بکری کا بچہ پیدا ہوا, تھوڑی دیر بعد جیسے ہی بھوک کا احساس کرے گا خود ہی چل کر ماں کے دودھ کے پاس پہنچ جائے گا, کسی اور جگہ نہیں جاتا, خود ہی ماں کے دودھ کے پاس جاتا ہے. یعنی یہ بچہ جو ہے یہ پینا بھی جانتا ہے, یہ بھی جانتا ہے کہاں سے پینا ہے اور کیسے پینا ہے اور کیا پینا ہے, جانتا ہے یا نہیں جانتا اسے معلوم ہے. لیکن انسان کے بچے کو آپ چھوڑ دیں تو بیچارہ رو رو کے مر جائے گا, لیکن اس کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ دودھ کہاں سے آئے گا. پر فرق نظر آ رہا ہے نا دونوں بچوں میں. تو جب انسان کے عام انسان کے بچے اور حیوان میں اتنا علم کا فرق ہو سکتا ہے تو امتی کے بچے اور امام کے بچے میں فرق نہیں ہوگا. ہوتا ہے انشاءاللہ, اسی کی تفصیل یہیں سے عرض کر رہا ہوں. علم اور قدرت عزیزان محترم تین طرح کا ہوتا ہے. ایک علم اور قدرت فطری ہوتی ہے, ایک علم و قدرت اقتصابی ہوتی ہے, اور ایک علم و قدرت وہبی یا الہی ہوتی ہے. ان تینوں میں کیا فرق ہے, ان کا حامل کون ہوتا ہے, یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور علم الہی اور وہبی کے اوپر, قدرت الہی کے اوپر وہبی کے اوپر جو دلیل ہے انشاءاللہ وہ آگے چل کر ایک اور جگہ ہدایت کی بحث میں اس کا اس بات بھی کریں گے کہ عقلی طور پر ثابت ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. علم اور قدرت خدا جسے عطا کرے. ہمارے بچے ہم نے کہا صرف رونا جانتے ہیں, اہل بیت کے بچے خدا جانے کیا کیا جانتے. امام حسین بنو ہاشم میں جن جن کو لے کر چلے ہیں ان میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے, جوان اور نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے. حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے تینوں بھائی جوان, علی اکبر جوان ہے, حضرت سجاد جوان ہے, حضرت قاسم نوجوان. اسی طرح سے نوجوان ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بیٹے جناب اون و محمد. جناب اون و محمد وہ شہزادے ہیں عزیزوں کہ جو کربلا میں شجاعت کے اعتبار سے نجیب الطرفین ہیں. جن کا نانا حیدر کرار ہے, جن کا دادا جعفر طیار ہے, دونوں ہی طرف سے یہ بچے نجیب ہیں شجاعت. روایات میں یہ ملتا ہے کہ مقاتل میں کہ یہ بچے مدینہ سے امام حسین کے ساتھ نہیں, مدینہ سے جناب زینب تنہا چلی. اور اس میں شاید جناب زینب کی کوئی حکمت پوشیدہ ہو جو بہرحال تاریخ میں نظر آئی ہے. پہلا پڑاؤ جو امام حسین نے کیا ہے اس میں یا جناب عبداللہ ابن جعفر تیار خود آئے ہیں بیٹوں کے ساتھ یا اپنا نامہ ایک لیٹر بھیجا ہے، دونوں صورتوں میں وہاں یہ بچے آئے. ایک روایت کے مطابق جناب عبداللہ چونکہ بیمار ہیں اپنے دونوں بیٹوں کے سہارے پر سے آئے، اور پہلے پڑاؤ پر آ کر جناب عبداللہ کی امام حسین سے کچھ بات چیت ہوئی ہے اور آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور امام حسین کو کہا کہ آپ کوشش کریں کہ مقام وہاں تک نہ پہنچے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں امام مصمم ہیں اپنے سفر پر تو فرمایا کہ حسین میں تو نہیں جا سکتا لیکن میرے یہ دو بیٹے تم ساتھ لے کر جاؤ، اگر کہیں مشکل پڑے تو ایک بیٹا میری جانب سے ایک بیٹا جناب زینب کی جانب سے تمہاری خدمت میں حاضر. جناب زینب جب بنو ہاشم کا سلسلہ شروع ہوا ہے نا عزیزوں، اور بنو ہاشم کے جوانوں میں سے ایک ایک کر کر جا رہا تھا، بنو ہاشم کا پہلا شہید جناب علی اکبر، جب لاش خیمے کے دروازے پر پہنچی تو زینب سب سے آگے آگے علی اکبر کا لاش آیا. اپنے بھائی جناب عباس کے جو بھائی ہیں تینوں ان کی لاشیں آئی ہیں، جناب زینب آگے آگے. پر بنو ہاشم میں کوئی شہید ہو کر آتا جناب زینب آگے کھڑی ہوتی سب سے پہلے لاشیں لینے کے لیے، سب سے زیادہ گریہ جناب زینب کرتی. اگر اس کا کوئی اور متعلق ہوتا، اس کی ماں ہوتی، بہن ہوتی، بیٹی ہوتی، جناب زینب اسے پرسا دیتی. اتنے میں یہ بچے جناب زینب کے پاس پہنچے درمیان میں، اپنے بچوں کو دیکھ کر کہا تم ابھی تک زندہ ہو، علی اکبر شہید ہو گیا تم ابھی تک زندہ ہو. ہاتھوں کو جوڑ کر کہا ماں ماموں اجازت نہیں دے رہے، ہم کئی مرتبہ گئے ہیں، ہم نے بہت کہا ہے. ایک نقل کے مطابق جناب زینب نے کہا میرے بھائی کو میری ماں زہرا کا واسطہ دو. بعض مقاتل نے لکھا کہ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر خود امام حسین کی خدمت میں لے گئے، دونوں شہزادوں کو تیار کیا، خود اپنے ہاتھ سے بچوں کے گلے میں کفن پہنا رہے ہیں جناب زینب. جناب زینب سے اگر سوال کیا جائے تو شاید بی بی پلٹ کر یہی جواب دیں گی کہ میں انہیں یہ سمجھا رہی ہوں کہ اب اگر مقتل میں جاؤ تو پھر زندہ واپس مت آؤ. بچے تیار ہوئے، ایک شہزادے کو حضرت عباس نے سوار کرایا، دوسرے کو امام حسین نے سوار کرایا. دونوں نے دشمن کی فوج پر حملہ کیا، بڑا قتال کیا ہے، بہت سارے شامیوں کو واسل جہنم کیا ہے دونوں شہزادوں نے، اور لوگ یہی کہہ کر بھاگ رہے تھے کہ ارے رنگ سے بھاگو، یہ حیدر کرار کے نواسے جعفر تیار کے پوتے. لیکن جوان نوجوان ہیں، تین دن کی بھوک و پیاس ہے، اتنی دیر دیر لڑتے ہوئے اتنی دلیری سے یہ لڑ رہے تھے بچے کہ شامی حیران ہو کر دیکھ رہے تھے، تیروں کے زخم لگ رہے ہیں، تلواروں کے زخم لگ رہے ہیں، لیکن یہ بچے زینب کے بچے ہیں. لیکن جب جسم سے خون بہت بہ گیا تو اب شہزادوں میں نقاہت پیدا ہونا شروع ہوئی ہے۔ جب نقاہت پیدا ہونا شروع ہوئی ہے تو اب تک یہ بچے ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ جدا ہونے کے بعد دو لوگوں کو شامیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب بار بار حملے ہو رہے ہیں، بار بار حملے ہو رہے ہیں۔ اتنے میں بڑے بھائی محمد کے سر پر گرز لگا ہے، بچہ سنبھل نہیں سکا، ارے گرا۔ جیسے ہی گرا ہے آواز نہیں دی ہے، ماموں کو آواز نہیں دی ہے، بھائی کو آواز دی ہے۔ اس نے فوراً حلقہ توڑا، بھائی کے نزدیک پہنچا، کہا بھائی میرا انتظار کرنا، میں بھی آنے والا ہوں، اب لڑتا جا رہا ہے، بھائی کے لاشے کی حفاظت کرتا جا رہا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ پھر ہجوم ہوا، آن سنبھل نہیں سکے۔ اب جب یہ بچہ گرا ہے تو اب تو کوئی نہیں تھا، ایک مرتبہ آواز دی، علیک منی السلام۔ ارے جناب امام حسین نے سلام کو سنا، ایک جانب سے حسین دوڑے، دوسری جانب سے عباس دوڑے۔ اب جو جا کر دیکھا دونوں بچوں کے جسم ارے زخموں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ارے حسین نے کہا بچوں تم نے بڑی شجاعت دکھائی ہے، ارے اتنے زخم کھا کر بھی اپنے ماموں کی حمایت میں لڑتے رہے ہو۔ ایک جنازے کو حسین نے سینے سے لگایا، دوسرے کو عباس نے اٹھایا، اس حالت میں لے کر چلے ہیں۔ اب جو حسین خیمے کے در پر پہنچے ہیں تو دیکھا کہ وہ زینب جو ہر لاش کو لینے کے لیے سب سے پہلے کھڑی ہوتی تھی، ارے زینب اب موجود ہی نہیں ہے۔ ارے بچوں کے جنازے بیویوں نے لیے، اب زینب کہاں ہے؟ جاؤ اماں، ارے زینب کو بلاؤ، شہزادے آئے ہیں۔ اب تو گئی خیمے میں جا کر دیکھا، زینب مصلی عبادت پر سر سجدے میں رو رو کر کہہ رہی ہے بار الہ، زینب کی اس قلیل سی عبادت کو قبول کر۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہمارے اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ بحق امام حسین امام زمانہ کے ظہور کا عجیل فرما۔ بار الہ بحق امام حسین عزاداری سید الشہداء عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق امام حسین شایان حیدر کرا، دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور، مشکلات کو آسان، دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں بار الہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بار الہ بالخصوص استاد پروفیسر شہید صفت جعفر زیدی صاحب کے ایک عزیز شاگرد استاد رضوان، ان کو کل دل کا دورہ پڑا ہے، خصوصی دعا کی التماس ہے بحق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، پروردگار ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ رہبر انقلاب انقلاب اسلامی حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ ہمیں امام کے امان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔